الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا مجدوا بجازمة محمد وعلى محمد بار. اربع ویزا سورہ آل عمران کی آخری آیت جس کا نشان دوستو ہے ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان لانے والو اپنی انفرادی زندگی میں صبر کرو، اور صابرو اپنی اجتماعی زندگی میں صبر کرو، ورابطو اور اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط رکھو اور اپنا رابطہ اور رشتہ قائم رکھو. اس آیہ مجیدہ میں انسانی حیات کے تین مرحلوں کی جانب ہماری توجہ کو موصول کرایا جا رہا ہے، جن میں سے دو سے ہم بخوبی آشنا ہیں اور تیسرے سے ہم آشنا ہونا چاہتے ہیں. اور یہ تینوں مرحلے حیات یا لیولز یا درجات آئم معصومین علیہم السلام کی زبان مبارک سے ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے آئمہ کے ارشادات کو نہ سمجھ سکیں اور ان تینوں درجات حیات اور زندگی کو مقدور نہ بنا سکیں، لیکن یہ طے ہے کہ آئمہ نے قیامت تک کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن اس کی زبان، اس کی لینگویج، اس کا انداز، اس کا میتھڈ عام زبان اور لینگویج سے ہٹ کر ہے. اس لیے امام جس دور میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس دور کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق کلام کرتا ہے، کیونکہ وہ علم لدنی رکھتا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے، قائم من جانب اللہ ہے، کیونکہ وہ ہادی و رحمہ اللہ کی طرف سے، تو اپنے زمانے کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کرتا ہے. لیکن اس کا علم تا قیامت آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں سب پہ محیط ہے، اور سب کا علم امام کے کلام کی روشنی میں موجود ہے. اور یہیں سے فقہا کے عملیہ استنباط اور اجتہاد کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ فقی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے علم معصوم کی روشنی میں کہتا ہے. لہذا تمام مسائل کا علم ہمیں دیا گیا ہے، اور انسانی حیات کی تینوں مرحلے بیان کیے گئے ہیں. تین مرحلے کون سے؟ جن سے دو سے ہم بخوبی واقف ہیں، ایک ہماری انفرادی زندگی، ایک ہے ہماری اجتماعی زندگی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں کیا کام کرو؟ اصبروا، اپنی ذاتی زندگی میں صبر کرو. مشکلات آئیں گی، پرابلمس آئیں گی جی، مصائب آئیں گے، یہ سب کیا ہے؟ ان پہ صبر کرو. وصابروا، اپنی اجتماعی زندگی میں، سوشل لائف میں، معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی مل جل کر کیا کرو؟ ایک دوسرے کو تلقین کرو کہ یہ راہ ہدایت ہے اور ہمیں اس پہ گامزن رہنا ہے. لہذا ایک دوسرے کو دیکھنے کی، واچ کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو تاکید کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو الگ الگ نہیں چڑھتے، بلکہ ایک قطار بنا کر، ایک اپنے آپ کو ایک رسی سے باندھ کر، ایک کے بعد ایک کیا مضبوط چڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ اس منزل تک پہنچ سکے. اس زمانے غیبت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے اطراف میں نگاہ رکھو. تم چاہتے ہو کہ تم امام کے ظہور کو پاؤ، تو پھر ایک دوسرے پہ نگاہ رکھو، ایک دوسرے کو دیکھتے رہو، ایک دوسرے پر در حقیقت اچھائیوں کے ساتھ اس کو امر کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو. اگر یہ سمت تم اپنا لو گے تو امام زمانہ کو پالو گے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور یہ صرف دیکھنا نہیں ہے کہ میں صرف دیکھوں، جیسے ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے، نہیں، یہ دیکھنا عام دیکھنا نہیں ہے. زمانہ غیبت میں مومن مومن پہ نگاہ رکھے کہ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے پیار سے جا کے اسے سمجھائے. یہ ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. تو دو لیولز ہمیں پتا ہیں آیات کے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، دونوں میں سفر کرنے کا ہے، لیکن دونوں کا لیول الگ ہے، دونوں کا درجہ الگ ہے. انفرادی زندگی میں سفر کا تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، اور اجتماعی زندگی میں سفر کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. ایک اور مرحلہ ہے جو اہل بیت نے بیان کیا اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انٹرنیشنل لیول کی لائف. اور یہ صرف اور صرف ولایت ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فردوس شریف کے ذریعے سے ممکن ہے.
انفرادی زندگی ہم جانتے ہیں، اجتماعی زندگی ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مرحلہ حیات کہ امام ہمیں پوری دنیا کی سطح تک لانا چاہتا ہے، السلام علیکم یا امام الانس والجن، میرا سلام ہو تمام انسانوں کے امام پر، تمام جنوں کے امام پر. اب جہاں جہاں انسان پائے جاتے ہیں وہاں امام کی امامت ہے، جہاں جہاں انسان پائے جاتے ہیں وہاں امام کی گورنمنٹ کا سکہ چلنے والا ہے، امام کی امامت ہے، سب امام کے دائرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ تیسرے درجہ کون سا ہے جس کے لیے امام زمانہ تشریف لائیں گے، اور ہمیں اس مرحلے کے لیے تیاری کرنی ہے، اس درجے کے لیے کہ جب ہمارا امام پوری دنیا کے مسلمانوں کو انٹرنیشنل لیول پر لا کر در حقیقت یونائٹ کرنا چاہ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ امام کو ایک سپاہ کی، ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے تاکہ وہ خدا کی زمین پہ خدا کے نظام کو نافذ کر سکے. لہذا دو درجہ میں پتا چلا، ہمیں معلوم تھا انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی. تیسرا روایات بیان کیا ہے، دعاؤں میں بیان کیا ہے، زیارات بیان کیا ہے، لیکن ہماری بدبختی یہ کہ ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. دعائیں پڑھتے ہیں، پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. دعائیں توسل پڑھی جائے گی، دعا کمیل پڑھی جائے گی، حدیث سیدھا پڑھی جائے گی، لیکن سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، جی اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے نہیں. مولانا اس کا کام تو پڑھنا ہے، بس پڑھ کے رکھ دیں، زیادہ آگے نہیں جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو نور ہمیں حدیث کی سے ملنا چاہیے تھا، جو زیارت عاشورہ سے ملنا چاہیے تھا، زیارت امام زمانہ علیہ یاسین سے ملنا چاہیے تھا، وہ حیات، وہ نور، وہ ہدایت ہم نہیں لے پا رہے. پڑھتے ہیں اور پڑھ کے رکھ دیتے ہیں. آئمہ نے دعائیں اس لیے نہیں دی کہ ہم پڑھیں اور رکھ دیں، بلکہ آئمہ نے دعاؤں کا کلچر اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. اب آئمہ اپنے دور میں جب تعلیم دے رہا ہے، اور امام کی تعلیم اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صحیح ہے کہ امام مجھے اور آپ کو، اگر مثلا ہم اس زمانے میں ہوتے تو امام مجھے اور آپ کو کہتے بھائی تم یہ کرو یہ کرو، لیکن امام کا علم، امام کی ہدایت، امام کا نور، امام کا میسج، امام کی وائس کہاں تک ہے؟ تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے، تمام انسانوں کے لیے پہنچنا ضروری ہے. تو امام ان دعاؤں کے کلچر سے ایک چیز، ایک ثقافت ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی ان زیارات کے سائے میں، ان دعاؤں کے سائے میں، ان مناجات کے سائے میں گزارو. جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعائیں پڑھنا بوڑھے عورتوں کا کام، بوڑھے عورتوں کا کام ہے کہ دعا پڑھو اور رکھو، نہیں، اس کے پیچھے مفہوم ہے، حیات ہے، زندگی ہے جو امام دے رہا ہے. ابھی میں نے عرض کیا، ایک جگہ خطاب کر رہا تھا کہ یہ جو ائمہ کے الفاظ ہیں، ائمہ جو دعاؤں میں ہمیں دے رہے ہیں، امام سجاد نے دی، امام علی نے دی، اور دوسرے ائمہ نے دی، امام زمانہ کی دعا انشاءاللہ آج کچھ فکر آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ ہمیں وہاں تک پہنچانے کے لیے ہے. یعنی ایسا نہیں کہ امام نے کہہ دیا بھائی تم وہاں پہنچ تو نہیں سکتے، زمانۂ غیبت میں تم نے کوئی پاکستان کے شیعوں نے کوئی کام تو کرنا نہیں ہے، کہتا بس دعائیں پڑھو تم لوگ. آج یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، امام ہم سے صرف دعا پڑھوا کے کہتے پڑھو سو جاؤ، یہ واقع امام ہم سے کچھ چاہ رہا ہے. امام نہ ابس کام کرتا ہے نہ کرواتا ہے، امام کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر آپ کے مولانا یہ دعائیں ہیں جو امام کی ہیں ایسے اسے پڑھ کے رکھ دیں، اگر یہ ہے تو یہ امامت پر بہت بڑی تہمت ہے، امام کچھ کام نہیں کرانا چاہ رہا. یہ ہماری پہنچ میں ہیں کہ ہم ان حقائق تک پہنچیں، ان الفاظ کے پیچھے جو حقیقتیں پوشیدہ ہیں ان کو ڈسکور کریں، وہاں تک رسائی حاصل کریں. اسی لیے تو امام کہہ رہے ہیں دعا پڑھو. اگر ہمیں نہیں پہنچانا ہوتا تو ہمارا امام ہم سے نہیں کہتا. یقیناً امام دیکھ رہا ہے کہ تم پہنچ سکتے ہو، سمجھو گے، پہنچو گے، لہذا امام ہم سے کہہ رہا ہے کہ دعائیں پڑھو. اب اس تیسرے مرحلے کے لیے کہ جس میں اجتماعی زندگی کی طرف، وہ اجتماعی زندگی جو انٹرنیشنل لیول پر ہے، کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو یونائٹ کرنا ہے، متحد کرنا ہے، اور یہ کام صرف امامت ہی کے ذریعے سے ممکن ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کو، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا علم قرآن کی روشنی میں ہے، لیکن قرآن نے کہا کیسے علم ملے گا؟ صرف حسبنا کتاب اللہ کہہ دو گے تو نہیں ملے گا. ظاہر سی بات ہے دو رکعت نماز کا طریقہ قرآن سے بتا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو پھر قرآن کا دعویٰ کیا غلط ہو گیا؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جو خشک تر ہے اس کا علم قرآن میں ہے. قرآن دعویٰ کر رہا ہے جھوٹ نہیں ہے, کلام خدا ہے, سچا کلام ہے اللہ کا. تو پھر سارے مسئلے کا حل کہاں پتہ چلے گا؟ اب قرآن نے آواز دی, ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے اسے لے لینا, جس چیز سے روکے اسے رک جانا. معیار کون ہوا؟ رسول ہوا. رسول کے بعد معیار کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ ہدایت وہ نور نجات جو رسول تک پہنچی تھی, اب رسول کے بعد علی مرتضیٰ کے ذریعے سے جاری اور ساری ہوگی. علی مرتضیٰ اور پھر ان کے اولاد کے ذریعے سے. لہذا اہل بیت چاہتے تھے کہ ہم آمادہ و تیار ہوں. امام پوری دنیا کے مسلمانوں کو, پوری دنیا کے انسانوں کا ایک لیول تک لے جانا چاہ رہا ہے جہاں پر معرفت کا لیول بہت ہائی ہو. اس لیے بہت سی آیات کے بارے میں ملتا ہے کہ قل اللہ احد اور دوسری آیات اور قرآن کریم کی آخری زمانے کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں, کیونکہ ان کی سمجھ, ان کی ذہنی سطح, ان کی معرفت کا لیول بہت بڑھ چکا ہوگا. یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت تیزی کے ساتھ آپ کے اور میرے موبائل تک پہنچ رہی ہے, یہ فلو آف انفارمیشن جو ہے یہ بہت تیز ہے. یہاں پہ ضرورت اس امر کی کہ ہم انفارمیشن میں اور نالج میں فرق رکھیں. یہاں پہ بہت ڈفرینسز موجود ہیں انفارمیشن میں اور نالج میں. یہ انفارمیشن جس فاسٹ طریقے سے میرے اور آپ کے موبائلز میں آ رہی ہے, اور اب جتنے جتنے زمانے ترقی کرتا چلا جائے گا یہ ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جائے گی. تو ہمیں فرق رکھنا ہے انفارمیشن میں اور ٹیکنالوجی میں. امام کے زمانے میں فلو آف نالج بڑھ جائے گا, انفارمیشن ہی نالج بڑھ جائے گی, لوگوں کی ذہنی سطح بڑھ جائے گی. لہذا کہا کہ امام جب آئیں گے تو معرفت کا اشارہ ہوگا اور لوگ دین اسلام کی طرف آ جائیں گے. بالکل روز محمد وال محمد پر
بیٹا پانی دیے گا.
اور محمد والے محمد صلوات. سب ہی ٹھیک ہیں؟ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تیار ہونا ہے. اگر امام اس مرحلے تک ہمیں لے جانا چاہتا ہے کہ جہاں پر ایک ایسی عالمی حکومت قائم کرے کہ جہاں پر عدل و انصاف کا بول بالا ہو, جہاں انصاف ملے, سستا انصاف ملے, کسی پہ ظلم نہ ہو, تو امام اس لیول تک تیاری کرے گا. تو اس تیاری کے لیے کیا امام کی طرف سے کوئی پلاننگ ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں مولانا کوئی پلاننگ نہیں ہے, تو پھر امام کی امامت کا حلوا ہے. اگر پلاننگ ہے تو پھر تیاری بھی ہے, کوئی منصوبہ بندی بھی ہے, کوئی میتھڈ بھی ہے, کوئی چیز ہے کہ جو ہمیں پڑھنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ زمانۂ عصر غیبت میں خود یہ دعائیں ہیں, یہ زیارات ہیں جن کے پیچھے ایک فلسفہ حیات ہے. جو آئمہ کی ان دعاؤں کو سمجھ جائے گا, جو آئمہ کی ان زیارات کو سمجھ کے پڑھے گا, جی زیارت سے پڑھنا کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکم یا وارث, نہیں پڑھنا نہیں ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے, توجہ سے پڑھنا ہے کہ آپ کس کو سلام دے رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. تو تو امام زمانہ کی بھی دعائیں ہیں, اور یہ دعائیں سے پڑھ کے رکھنا نہیں ہے. بدبختی ہماری یہ دعا پڑھتے ہیں رکھ دیتے, حدیث سے پڑھی رکھ دی, دعا کمال پڑھی رکھ دی, دعا توسل پڑھی رکھ دی. نہیں, یہ عمل کے لیے ہے. پڑھنا مقدمہ بنتا ہے عزیزان گرامی. میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے مقدماتی گفتگو طے کر رہا ہوں. تو اس تیسرے مرحلے کے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے اصبروا, انفرادی زندگی میں صبر کرو, مشکلات آتی ہیں پرابلم آتی ہیں صبر کرو. وہ صابروا, اپنی سوشل لائف میں معاشرتی زندگی میں صبر کرو, مل جل کر. کیسے صبر کرو؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو واچ کرو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, سمجھاؤ. جیسے کہ ہوتا ہے آپ کشتی میں بیٹھے ہوں اور آپ کے برابر والا کشتی میں بیٹھ کر اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کرنے لگے, تو آپ مسکرا کے کہیں گے کہ جناب یہ آپ کا انفرادی فعل ہے ماشاء اللہ, جب بڑا سوراخ کیے گا. وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. جہاز میں بیٹھے ہوں کوئی برابر والا جو شیشے کے پاس بیٹھا ہے, شیشہ توڑنے لگے جہاز کی کھڑکی کا, آپ کہیں گے ذرا ایک سیلفی ہو جائے, جی بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں آپ, پتلا آپ کی زندگی کی آخری سیلفی ہوگی. ہاتھ پکڑ لیں گے, ارے بھائی یہ تو ڈوبے گا, ہمیں بھی لے ڈوبے گا. پکڑ لیتے ہیں. وہاں کیوں نہیں کہتے انفرادی فعل؟ جب معاشرے میں گناہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو انفرادی فعل ہے جناب, اس کو اپنی قبر میں جانا ہے, ہمیں بھی قبر میں جانا ہے. نہیں, مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. اجتماعی زندگی کے اپنے اصول و قوانین ہیں. لہذا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, پیار و محبت سے دیکھتے رہو, واچ کرتے رہو, تلقین کرتے رہو, سمجھاتے رہو. کوئی غلط کر رہا ہے پیار سے سمجھاؤ. طالبان بننے کی, القاعدہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے پیار سے سمجھاؤ, بھائی آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے, حرام ہے, تعلیمات اہل بیت کے مخالف ہے. آپ یقین کیجیے کہ اگر ہر آدمی یہ وظیفہ سمجھ لے کہ وہ غلط کام دے گا, پیار سے سمجھائے, وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا. اس لیے کہا وہ صابروا ورابطوا. اب رابطہ تیسرا مرحلہ, تیسرا لیول کیا ہے؟ انٹرنیشنل لیول پر ہمیں لے جانا ہے. اس کے لیے امام تیاری کر رہا ہے. امام نے دعائیں دی ہیں. امام اس زمانے غیبت میں اپنے شیعوں کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اس زمانے غیبت کے لیے امام کی کوئی تیاری نہیں ہے, امام پہ تہمت ہے. اگر امام علی موجود ہیں تو اپنے اصحاب کی, اپنے ماننے والوں کی تربیت کے لیے ایک پلاننگ دیتے ہیں. امام حسن ہیں, وہ ایک پلاننگ دیتے ہیں. امام حسین ہیں, وہ ایک منصوبہ دیتے ہیں. ہر امام اپنے زمانے کے لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے, ہمارے زمانے کا امام بھی تربیت کرنا چاہتا ہے. ہاں, فرق یہ ہے کہ ہمارا جسمانی رابطہ ممکن نہیں ہے, روحانی رابطہ ممکن ہے. لہذا جانے سے پہلے اس امام نے اور زمانے غیبت میں مختلف علماء و فقہاء مجتہدین کے ذریعے سے کچھ چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں کہ دیکھو تمہیں تیاری کرنی ہے میرے ظہور کے لیے, تمہیں ویلکم کہنا ہے مجھے, تمہیں خوش آمدید کہنا ہے. لہذا کیسے تیاری کرو؟ رابطو. یہاں پر اس آیت کی روشنی میں, یعنی سورہ آل عمران کی آخری آیت کی روشنی میں, پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, مجھے علم ہے کہ گرمی ہے لیکن میں آپ سے زیادہ جی گرمی میں ہوں, ذرا ایک تھوڑی سی جاندار سلوات بھیج دیں. تو امام نے ایک میتھڈ دیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ بعض دعائیں ہیں. آج چاہتا ہوں کہ امام اس زمانے غیبت میں اپنے منتظرین کی تربیت کیسے کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کے نہیں کوئی تربیتی نظام نہیں مولانا, امام پہ تہمت ہے یہ. امام یقیناً انتظام کر کے گیا ہے, بتا کے گیا, سمجھا کے گیا. ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کیا کریں اور کیسے پڑھیں, پڑھ کے رکھ دیں یا عمل بھی کریں. ایک دعا ہے امام زمانہ کی, اور بہت خوبصورت دعا ہے, جس میں امام نے انسان کی آنکھ کے لیے, انسان کی زبان کے لیے, انسان کے کان کے لیے, انسان کے ہاتھ و پیر کے لیے, علماء کے لیے, بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, خواتین کے لیے, جی بہت سارے طبقات کے لیے دعا کی ہے, یہاں تک کہ مرحومین کے لیے دعا کی ہے, فوجیوں کے لیے دعا کی ہے. توجہ رکھیے گا. اب جتنا وقت بچا ہے اس میں بہت تیزی کے ساتھ منازل طے کروں گا, اور یہ دعا مفات الجنان میں موجود ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة وصدق النية وعرفان الحرمة واكرمنا بالهدى والاستقامة. امام کیا کرے؟ خدا رزق دے. اب یہاں سے شروع کر رہا ہوں, پانچ جملے میں ابھی میں نے بیان کیے تھے, پانچویں کے بعد سے چھٹا میں یہاں پہ بیان کروں جو کہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں. لہذا اگر ان پانچ کو بیان نہ بھی کیا جائے جب بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. میں درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ابھی ہم نے کہا اللہم ارزقنا, خداوندہ رزق دے ہمیں. ہم سمجھتے ہیں مادی چیز رزق ہوتی ہے, امام نے کہا نہیں, ہر مادی چیز رزق نہیں تھی, وہ بھی رزق ہے. توفیق کا ہونا, خدا کی عبادت کا خیال کرنا, اہل بیت کی محبت کا ہونا, اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق طلب کرنا, یہ بھی رزق. اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ, عبادت کی اطاعت کی توفیق دے, عبادت نہیں اطاعت کی. اللہم ارزقنا توفیق, وبعد المعصیہ, اور ہمیں رزق دے کہ ہم تیرے گناہ سے, تیری مخالفت سے دور رہیں, دور رہیں. وصدق النیا, ہمیں رزق دے کہ ہمیں نیت جو ہے وہ سچی ملے. وہ عرفان الحرمہ, اور ہمیں حرام کاموں کی, ناجائز کاموں کی پہچان ہو, کون سی چیز حرام ہے, کون سی نگاہ حرام ہے, کون سی بات کہنا حرام ہے, کون سی بات سننا حرام ہے, کیا چیز حرام ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا, اور ہم ہر چیز فارورڈ کیے جا رہے ہوتے, دیکھے جا رہے ہیں, سنے جا رہے ہیں, واٹس ایپ پہ آ گیا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہو گیا. صبح اٹھتے ہیں پہلی عبادت واٹس ایپ, رات کو سوتے ہیں پہلی عبادت, آخری عبادت واٹس ایپ ہوتی ہے, جو کچھ بھی واٹس ایپ ہے. انفارمیشن بہت فلو ہے اس میں, توجہ رکھیے گا, ہر انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, بہرحال ہر انفارمیشن نالج نہیں ہوتی ہے. لہذا چونکہ موضوع نہیں, اس کو زیادہ نہیں کھول رہا ہوں, میں صرف کہہ کے گزر رہا ہوں, بہت ڈفرینسز ہیں اس میں. اے بھائی, امام کہہ رہے ہیں کہ ببود الماسی وسط کرنی ہے, عرفان الحرم ہوگا, کرنا بالہدا والاستقامہ. اب امام نے چھٹی چیز جو بیان کی کہ تم چاہتے ہو کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو. امام کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دیکھو. بھائی, ہم میں سے جتنے افراد ہیں, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہمارا امام ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. یقیناً آپ کے دل میں ہوگا, میں دیکھوں کہ امام مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. آئیے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں چلتے ہیں, اور مولا کی خدمت میں مولا کا چاہنے والا ابن جہم آتا ہے, کہتا ہے مولا انا اشتی انا عالم کیف انا عندک. مولا یہ بتائیے کہ میں آج یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے. آج کی زبان میں بیان کروں, میرے آپ کے دل میں میری کیا ویلیو ہے, آپ مجھے کتنی ویلیو دیتی ہیں, آسان الفاظ میں, بچوں کی زبان میں. امام نے ایک فارمولا دیا, ایک اصول کلیہ دیا, اور یہ ہم سب کے لیے ہے. ہم سب اس فارمولے کے مطابق دیکھیں کہ ہمارا امام ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, ہم امام سے کتنی محبت کرتے ہیں. امام نے کہا انظر کیف انا عندک, تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرے دل میں تیرا کیا مقام ہے, پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں تمہارے امام کا کیا مقام ہے. تم امام سے کتنی محبت کرتے ہو, تم امام کو کتنا چاہتے ہو, تم حلال و حرام کے وقت امام کو کیا ویلیو دیتے ہو, تم امام کی سینس کو سنتے ہو, اس پہ عمل کرتے ہو, یہ کہیں گزر جاتے ہو نہیں مولانا یہ تو جی کتابوں کی باتیں ہیں, ہمیں تو دنیا میں رہنا ہے, دنیا کے تقاضے پورے کرنے ہیں. تم امام کو کیا ویلیو دے رہے ہو. امام رضا فرما رہے اس زمانے میں, ہر زمانے کے شیعوں کے لیے, ہر زمانے کے مسلمان کے لیے ایک اصول دیا, ایک فارمولا دیا. تم جاننا چاہتے ہو اللہ کے نزدیک تمہاری کیا ویلیو ہے, دیکھو کہ تمہارے دل میں اللہ کی کیا ویلیو ہے. تم اللہ کو کتنا لفٹ دیتے ہو, اللہ اتنا ہی لفٹ تمہیں دے گا, معذرت کے ساتھ, بہت ہی آسان زبان میں. اس سے زیادہ میں آسان زبان میں کیا بیان کروں, جتنا لفٹ آپ خدا کو دے رہے ہیں اتنی لفٹ خدا آپ کو دے گا. جتنی ویلیو آپ امام کو دے رہے ہیں, امام کہہ رہے ہیں اتنی ہی ویلیو میں تمہیں دوں گا. جتنی محبت تم اس سے کرو گے اتنی ہی محبت میں تم سے کروں گا, دو طرف تعلق ہے. تو ہم جو امام کے لیے بےتاب ہیں, امام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی شک فرش ادا پہ اور امام زمانہ کا عاشق نہ ہو, ممکن نہیں ہے کہ کوئی ازائے حسین منانے آئے اس کے دل میں امام زمانہ کے سوائی بننے کی تڑپ نہ ہو. یعنی وہ مجلس کہ جس میں امام زمانہ کا سپاہی بننے کی آرزو تڑپ نہ ہو, اس مجلس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ واقعی مجلس بھی ہے یا نہیں. وہ عزا, وہ ماتم, وہ گریا کہ جس میں امام کے ساتھ جہاد کرنے کا جذبہ بیدار نہ ہو, سوچنا چاہیے کہ وہ ماتم بھی ہے یا نہیں. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص عزادار ہو امام حسین کے چاہنے والا اور امام زمانہ کا عاشق نہ ہو, ممکن نہیں ہے, زبانی گرامی اصلا امپوسیبل ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک رابطہ موجود ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں این الطالب وہ بذبیل مقتول پہ کربلا, کہاں ہے وہ ہستی جو خون حسین کے انتقام لے گی. ہم سب یہ فرشتہ صاحب بیٹھے ہیں, اس امام کی یاد میں یہ مجلس منعقد کر رہے ہیں کہ ماں آئیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر خون حسین کا انتقام دے سکیں. مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد. اب آئیے امام کے وہ جملے جو یہاں پر مختلف کتابوں میں درج ہیں, لیکن میں یہاں پر کتاب سے پڑھ رہا ہوں. درود مل کے بھیجے محمد و آل محمد پر. اب امام چھٹی چیز جو بیان فرما رہے, امام کہہ رہے دیکھو اگر تمہیں ہم تک پہنچنا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. بڑی چیزوں کا تو خیال سب رکھتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. آپ کا موبائل ہوتا ہے, آپ کا ایک کمپیوٹر ہے, بعض اوقات وہ ہینگ ہو جاتا ہے. ہینگ ہو جاتا ہے یعنی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب تک کہ اس کا دماغ ٹھکانا نہیں آئے گا وہ ہینگ رہے گا. کام کوئی کمانڈ قبول نہیں کرے گا, جو بھی بٹن دبائیے وہ نہیں کرے گا. وہ جی سر چکرا رہا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کیا. یہ موبائل کیوں ہینگ ہو جاتا ہے, یہ کمپیوٹر کیوں ہینگ ہو جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو میں اور آپ اپنی اس ڈیوائس کے ساتھ, اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس میں ریسٹور ہوتی رہتی ہیں, آہستہ آہستہ ریسٹور ہوتی رہتی ہیں. یعنی دوسرا غلط میں کہوں کہ کچرا جمع ہو رہا ہے, ایک بلاکج, دو بلاکج, تین بلاکج, ایک خطرہ, دو خطرہ, ایک غلطی, دو غلطی, آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے جب بہت سارے وائرسز اور غلطیاں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. انسان کا بدن بھی ایک ڈیوائس کی مانند ہے. امام کہہ رہے ہیں اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے تو تمہارا وجود بھی ہینگ ہو جائے گا. تم اچھا کام کرنا بھی چاہو گے اچھا کام نہیں کر سکو گے. لہذا کیا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرو. یہ جو تم دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو, بول رہے ہو, لائک کر رہے ہو, کمنٹس پاس کر رہے ہو, فارورڈ کر رہے ہو, جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے آدھا جوارے سے, امام کہہ رہے ہیں کہ یعنی الفاظ میں بتا رہا ہوں, یعنی امام نے لفظ نہیں کہا ہے, یعنی امام یہ کہہ رہے جا رہے اس دعا کے سائے میں مفہوماً کہ ان کا خیال رکھو. اب چھٹی چیز جو امام نے بتائی ہے کہ اے میرے منتظر, جو تم مجھے ویلکم کہنا چاہتے ہو, میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو کہ امام آئیں گے, ہم انہیں ہار پہنائیں گے, ویلکم کہیں گے, شاباشی دیں گے, مولا ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں, مولا ہمیں یہ کیا, مولا ایسا کیا, مولا ویسا کیا, مولا یہ ظلم, مولا وہ ظلم, مولا اتنا ظلم ہو گیا, سب کچھ اب تیار ہو. امام کہہ رہے کچھ تیاری بھی کی ہے. اب امام میتھڈ دے کے جا رہا ہے, امام بتا کے جا رہا ہے. اب امام فرماتے ہیں وہ سدد السدر بالثواب والحکمہ. سب سے پہلی چیز جو نیت اور حرام چیزوں کے بعد جو سب سے پہلی چیز ضروری ہے وہ تمہاری زبان ہے. اس زبان کو کنٹرول کرو. حضرت امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, صبح ہوتی ہے انسان کے سارے اعضا زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں محترمہ زبان صاحبہ, اگر آپ لائن پہ رہیں گی, اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں, تو ہم بھی لائن پہ رہیں گے, اور آپ جی ٹریک سے اتر گئیں, ڈسٹریکٹ ہو گئیں, تو ہم بھی پٹری سے اتر جائیں گے. زبان توجہ رکھیے گا, زبان کتنی ہے ہمیں سارے اعضا. کون کہہ رہا ہے؟ 72 کا عزادار امام سجاد امام دوران الدین کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کس اہم نقطے کی طرف امام اشارہ فرما رہا ہے. صبح تمہارے سارے اعضا کھڑے ہو جاتے ہیں. اب زبان کتنی تیزی سے چل رہی ہے, بعض اوقات بغیر بولے بغیر سمجھے ہم بول رہے ہوتے ہیں, لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. عقل مند پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے, بیوقوف بول کے سوچتا ہے کیا بول گیا. ہمارا شیعہ ہمارا منتظر کون ہے؟ پہلے ناپے گا, تولے گا, سوچے گا, پھر بولے گا. اب امام کیا کرے؟ امام زمانہ وسد السنتنا بالثواب والحکمہ. خداوندہ ہماری زبان پر, یعنی امام کہہ رہے ہیں مومن کی زبان پر, منتظر کی زبان پر, ایک عاشق امام زمانہ کی زبان پر وہی لفظ آئے گا جو نبا تلا ہوگا. اس لیے کہ ہم اگر نورانی ہیں تو ہمارا شیعہ بھی نورانی ہوتا ہے, اگر ہم باعلم ہیں ہمارا شیعہ بھی باعلم ہوتا ہے. بلکہ ضرور بجازت محمد و آل محمد پر. ثواب سواد سے, ثواب فیض یعنی ثواب یعنی صحیح چیز. کہتے ہیں نا واللہ اعلم بالصواب. ثواب سواد سے یعنی صحیح چیز, دیکھو سوچو اور پھر بولو. والحکمہ حکمت یعنی وزڈم یعنی عقل مندی کی باتیں ہوتی ہیں, جاہل نہیں ہوتا. ہر جو چیز آئی اس کو فارورڈ کر دیا بغیر دیکھے. آج کل ایک چیز بہت چل رہی ہے, وہ کیا چل رہی ہے کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں. بڑا خوبصورت قول ہے, پیار کیا اور آگے صبح صبح اٹھ کے فارورڈ کیجیے. صبح کی نماز پڑھی نہیں پڑھی, امام کو راضی کیا نہیں کیا, جی فارورڈ شروع ہو گیا, نیک عمل شروع ہو گیا. نیکی کا پہنچانا مولانا ثواب ہے. ارے بیوقوف, یہ امام کا جملہ نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, قرآن نہیں, یہ دشمن کا جملہ ہے.
نفرت کسی سے نہیں, محبت سب کے لیے, یہ دشمن کا جملہ ہے اور ہم فارورڈ کیے جا رہے ہیں.
یعنی کل جب امام آئیں گے تمہارے, امام کہیں گے فلاں سیجن کرو, مولانا ہم نے تو واٹس ایپ پہ سب کو سپلائی کیا تھا, فارورڈ کیا تھا کہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں, اب ہم کیسے جنگ کریں؟ اب دشمن کیا کرانا چاہ رہا ہے؟ دشمن ایک کلچر دینا چاہ رہا ہے, امام ایک کلچر دینا چاہ رہا ہے, دعا کا کلچر, دعا کے سائے میں زندگی بسر, دعا پڑھو اور پڑھ کے سمجھو اس کے مطابق عمل کرو. دشمن ایک کلچر دینا چاہ رہا ہے, وہ کلچر ہماری جیبوں میں موجود ہے, موبائل کی صورت میں ہماری جیبوں تک رسائی ہے دشمن کی, توجہ رکھے گا, ہماری جیبوں میں گھسا ہوا ہے, ہماری آوازوں کو, ہماری تصویروں کو کیچ کر رہا ہے. تو امام ایک کلچر دینا چاہ رہا ہے, اس کلچر سے مقابلے کے لیے دشمن ایک کلچر دینا چاہ رہا ہے. یہ تہذیبی ٹکراؤ, یہ ثقافتی جنگ, یہ کولڈ وار, یہ سافٹ وار کی باتیں کی جاتی ہیں, وہ یہی ہے کہ یہاں کسی کا خون نہیں بہتا, یہاں کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا, یہاں کسی کی ہتھکڑی لگائی نہیں جاتی. لیکن کیا ہوتا ہے, سلیو بنانے کی, قیدی بنانے کی, غلام بنانے کی نئی ٹرکس اپلائی کی جائیں گی, ذہنوں کو قید کر دیا جائے گا, فکروں کو اپنے اختیار میں لے لیا جائے گا. کیسے کرے گا دشمن؟ اسی موبائل کے ذریعے, اسی واٹس ایپ, اسی فیس بک کے ذریعے, اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ایسی چیزیں دکھائے گا, آپ دل زیادہ ہو جائیں گے. آپ کے مولانا اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے, یہ تو انفارمیشن کے لیے دیکھنا پڑتا ہے, نالج کے لیے دیکھنا پڑتا ہے. ایسا ایسا کہ آپ کے ذہن کو کیا کرے گا, اپنی گرفت میں لے لے گا. اب امام کہہ رہے ہیں وہ چیز بولو, وہ چیز زبان پر آئے. اب دیکھیے, وما ينطق عن الهوى, قرآن کیا کہہ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ نبی تو اپنی طرف سے کلام نہیں کرتا, توجہ رکھے گا, یہ تو وہی کہتا ہے جو اس کا رب اس پہ وہی کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, بہت تیزی کے ساتھ بول رہا ہوں, آپ سمجھیں گے جناب جلدی جلدی مولانا بول رہے ہیں, لیکن میرے سامنے ایک صفحہ ہے جب مسلسل الفاظ کا نزول ہو رہا ہے, ایک سلائڈ چل رہی ہے, میں جلدی جلدی وہاں سے پوائنٹس اور الفاظ اور حروف اٹھا کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کتنی دیر لگ رہی ہے, بظاہر سیکنڈز میں کام ہو رہا ہے کہ مجھے اب کیا بولنا ہے, اس کے بعد کیا نقطہ ہے, اس کے کیا پوائنٹ ہے, اس کے بعد کیا پیراگراف آئے گا. اب کتنا تیزی سے کام ہو رہا ہے, اللہ اپنے حبیب کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے. وما ينطقو, یہ نطق نہیں کرتا, یہ کلام نہیں کرتا. کلام کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک ہونٹ ایک زبان, یعنی اس کے ہونٹ اور زبان بھی نہیں ہلتے مگر یہ کہ ہماری وحی کا تابع ہوا کرتا ہے, وہی کتابیں ہوا کرتا ہے. تو وہ نبی جو زبان اور لبوں کی جنبش میں وہی کتابیں ہو, وہ من کنت مولا ہو فہذا لی الملک کا جملہ اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا, وہ اپنی طرف سے کیوں, یہ ممایت پان الہوا, یہ نطق جو کر رہا ہے, یہ کلام جو کر رہا ہے, یہ وحی الہی کے تحت کر رہا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ابھی ہم نے کہا ایک اور نشانی یہ ہے کہ سوچو سمجھو حکمت اور عقل مندی کی باتوں کو اپنی زبان پہ لے کر آؤ. اس کے بعد امام نے فرمایا وملا قلوبنا بالعلم والمعرفہ, ہاں یہ تمہارے دل جو ہے نا معذرت کے ساتھ, اسے ڈسٹبن نہیں ہونا چاہیے, کچرا خانہ نہیں ہونا چاہیے. گھر میں ایک ڈبہ ہوتا ہے جسے آپ کچرا خانہ کہتے ہیں, کچرے کا ڈبہ کہتے ہیں, اس پہ کیا فالتو چیز گندی چیز نجی سے اٹھا کے ڈال دیتے ہیں, کھانے پینے کی چیز کبھی نہیں ڈالتے, صاف ستھری چیز نہیں ڈالتے, کارا میں چیز نہیں ڈالتے, جو بالکل تھرڈ کلاس ہو جاتی ہے, پھینکنے کے قابل ہوتی ہے, اس کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دیتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو کچرا خانہ نہیں بناؤ, اپنے دل کو تصفیہ خانہ بناؤ, وہ دل کہ جس میں خدا کی معرفت کا نور ہو, وہ دل کہ جس میں تم حسین کی محبت رکھ سکو, وہ دل کہ جس میں آل نبی کا ذکر رکھ سکو, وہ دل کہ جس میں آل محمد کی تعلیمات کا نور تمہارے دل میں آ جائے, دل تمہارا ایسا ہونا چاہیے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں دیکھو یہ دل جو ہے نا, یہ ایک سورس آف لائف ہے, جس طرح ہمارا دل ہوتا ہے نا ہمارے لیفٹ سائڈ پر ہے, وہ کیا ہے, وہ پمپ کر رہا ہے مسلسل, خون کو پھینک رہا ہے مسلسل ہماری پوری باڈی میں, اگر یہ پمپنگ چھوڑ دے کیا ہے, ہماری حیات رک جائے. اسی طرح امام نے کہا تمہاری روحانی دنیا میں ایک قلب ہے کہ جس کی زندگی علم سے وابستہ ہے, نالج سے وابستہ ہے, جس کی زندگی معرفت سے وابستہ ہے. لہذا کوشش کرو کہ اپنے دل میں ہر ایرے غیرے کی چیز مت ڈالو. ہوتا ہے آپ موبائل استعمال کرتے ہیں, جو چیز فالتو ہوتی ہے اسے ڈیلیٹ کرتے رہتے, کام کی چیزیں رکھتے. تو کیا یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, کیا اس میں کس چیز کی باتیں ہونی چاہیے, کس کی محبت ہونی چاہیے, کس کا نور ہونا چاہیے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ وملا قلوبنا, اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو, امام ہماری اور آپ کی اور میری اور آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے کہ اے میرے شیعہ, اے میرے منتظر جو میرا انتظار کر رہا ہے, کیا کر تو, تو ایک کام کر, کیا مولا بتائیے, اپنے دل کو علم سے اور معرفت سے بھر لو, علم کرو. اب علم کیا ہے؟ علم وہی ہے, نالج ہے. انفارمیشن اور نالج میں فرق ہے, بار بار کہہ رہا ہوں میں, نالج میں اور انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے. امام کہہ رہے علم حاصل کرو. یہ جو ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں واٹس ایپ پر, ای میل پر اور سوشل میڈیا پر, یہ انفارمیشن ہے, یہ معلومات ہیں, یہ علم نہیں ہے. علم ایک اور درجہ ہے جو اس سے آگے ہے, جس کو امام نے کہا علم ایک نور ہے جسے اللہ جس بندے کے دل میں چاہتا ڈال دیتا ہے. بہرحال یہ موقع نہیں کہ میں اس کو کھولوں, لیکن صرف اتنا کہ علم حاصل کرو. اب ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں؟ ذرائع موجود ہیں, پیکیجز موجود ہیں, انٹرنیٹ موجود ہے, موبائل موجود ہے, گھر پہ ڈی ایس ایل لگا ہوا ہے اور مختلف چیزیں موجود ہیں سرچ کرنے کے لیے. ہم کام کی چیزیں کتنا دیکھتے ہیں عزیزان کتابی, کتنی سرچ کرتے ہیں, کتنی ریسرچ کرتے ہیں, کتنی تحقیق کرتے ہیں کسی قول کے بارے میں, کسی حدیث کے بارے میں. قرآن موجود ہے, نہج البلاغہ موجود ہے, صحیفہ کے سجادے موجود ہیں, آئمہ کے اقوال موجود ہیں, سب چیزیں موجود ہیں الحمدللہ, اور مستند ویب سائٹ پہ ہیں. ایسے نہیں ہے کہ مثلا غیر مستند ہو. ایک اور جو اس دور کی آفت ہے وہ یہ کہ جو چیز آتی ہے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ جناب یہ حضرت سے مولانا واٹس ایپ میں بھیجا ہے لہٰذا یہ مستند ہے. نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں ان پہ لڑائی جھگڑے بھی شروع ہوتے ہیں, نفرتیں بھی یاد ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے گلا پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تو ہر چیز بیچنے کے لیے ہوتی ہے. امام کہہ رہے ہیں پہلے علم اور معرفت سے اپنے دل کو بھرو, لہذا تمہارے دل میں معرفت ہونی چاہیے. پھر امام نے کہا وطاہر بطوننا من الحرام والشبہ. اب امام کہتے ہیں اب آ جاؤ پریکٹیکل لائف میں. چلو یہاں تک تو عقیدت دنیا تھی, دل کو نور معرفت سے بھرنا ہے, علم سے بھرنا ہے, اب پریکٹیکل میں آ جاؤ. اچھا اب امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے انتظار کرنا چاہ رہے ہو تو پھر تیاری کرنی ہوگی, پریکٹیکل کرنا ہوگا. جی سنا سنا کے سن نہیں ہو جانا ہے, پریکٹیکل عمل میں اترنا ہوگا. مولا کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے چیک اینڈ بیلنس رکھو. مولا کس چیز پر؟ جو گھر میں تنخواہ لا رہے ہو, حرام سے آ رہی ہے حلال سے آ رہی ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے, اوپر کی کمائی تو نہیں ہے جی, ہدیہ تو نہیں ہے, گفٹ تو نہیں آ رہا جی, مختلف نام رکھ لیے نا ہم نے ماشاء اللہ سے, ہم نے نام تبدیل کر لیے ہیں. جناب ہدیہ ہے, جناب یہ تحفہ ہے, بچوں کے لیے مٹھائی لے جائیے گا, اور جی ہاتھ گرم کر دیا جاتا ہے, جیب گرم کر دی جاتی ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ اے خدا وطہر بطوننا, ہمارے شکموں کو, ہمارے پیٹوں کو طاہر کر دے. امام کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. یہ جو طاہرکم تطہیرہ کا ذکر ہے, یہ اسی صورت میں تمہیں طہارت ملے گی ہمارے ذریعے سے, جب تمہارے شکم پاک ہوں گے حرام چیزوں سے, نہ صرف حرام چیزوں سے بلکہ شبہناک چیزوں سے, وہ جن کے بارے میں شک ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. امام کہہ رہے اس سے بھی دور رہو, توجہ کیجیے. اب کیا ہے؟ امام کہہ رہے دیکھو کہ جو دسترخوان پہ لقمہ لا رہے ہو, غذا لا رہے ہو, وہ حلال ہے یا حرام ہے. اب انسان مومن کتنا فوکس کرے گا, کس نے دیکھے گا؟ ذرا 25 دن جاؤں گا, 30 دن کی تنخواہ لوں گا, 9 بجے سے 5 بجے تک آفس ٹائم ہے, 10 بجے جاتا ہوں اور 3 بجے واپس آ جاتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. اور پھر ہم رو رہے ہوتے دعا قبول نہیں ہو رہی, مولانا آپ کوئی دعا بتائیے, آپ کوئی تعویذ بتائیے. وہ دعا کیسے قبول جب تم حرام کھا رہے ہو اور تمہاری اولاد بگڑتی چلی جا رہی ہے, حرام کھلا رہے ہو اولاد بگڑے گی, کیونکہ حرام غذا کا ایک اثر کیا ہے؟ حرام غذا کا ایک اثر کیا ہے؟ اولاد میں منتقل ہوتا ہے حرام لقمے کا اثر, اور پھر وہ بغیرت ہوتی چلی جاتی, بے دین ہوتی چلی جاتی ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ جو پرابلمس میں اپنی جنریشن گیپ کی آ رہی ہیں, یہ کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ تم چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھے ہو, ہمارا شیعہ وہ ہے. اب آپ دیکھیں کتنا ائمہ تاکید کرتے تھے, ایک دفعہ میں درود بھیجے محمد و آل محمد پر, امام صادق علیہ السلام, مصادف امام کا ایک نوکر ہے, غلام ہے, امام نے کہا جاؤ یہ مال لو اور اسے جا کے تجارت کرو. یہ ایک ملک گیا, جب اس ملک کے قریب پہنچا تو وہاں سے قافلہ آ رہا تھا. انہوں نے کہا اندر مارکیٹ کا کیا حال ہے, ذرا بازار کے بھاؤ بتاؤ. انہوں نے کہا جناب یہ چیز مہنگی, یہ چیز سستی ہے, اس چیز کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اتفاق سے جس کی بڑی ڈیمانڈ تھی وہ اس کاروان میں جو امام صادق کا نوکر اور اس کے ساتھ تھی لے کے آتے ان کے پاس وہ چیز وافر مقدار میں تھی, بڑی ڈیمانڈ تھی. انہوں نے کہا بازار ہم تھوڑا سا لیٹ جائیں گے تاکہ ڈیمانڈ اور بڑھ جائے اور ہماری چیز کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جائے, ہاتھوں ہاتھ دیا جائے. اور یہی ہوا, کچھ دن لیٹ گئے اور پتہ چلا کہ بالکل خبر سچی تھی, بالکل صحیح تھی. جو مال ان کے پاس تھا وہ ہاتھوں ہاتھ دی, جو قیمت انہوں نے لگائی وہ لے لی. اب تجارت کر کے یہ پہنچا امام کے پاس, چھٹے امام کے پاس, جس کو مذہب جعفری کا بنیاد گزار کہتے ہیں. جعفری, ہمیں جعفری کہا جاتا ہے نا, کیوں؟ کیونکہ ہم چھٹے امام کے مانے. امام صادق اپنے نوکر کو بھیجا ہے, نوکر آیا ہے, دو تھیلیاں رکھی. امام نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ یہ راس المال ہے, اصل مال ہے, یہ آپ کا پروفٹ ہے. امام نے کہا اتنا پروفٹ, یعنی بالکل ایکول ہو جائے اس کے, ڈبل ہو جائے. انہوں نے کہا جی مولانا. کہا کیسے؟ مولوی مولا شاید آ کے روزہ جیب میں رکھ لیتا, امام ہے وہ, توجہ رکھیے. کہا امام نے کہا کیسے؟ کہا کہ ماجرا یہ ہوا تھا, جس کی ڈیمانڈ تھی وہ ہمارے پاس تھی, ہم لیٹ گئے اور ہم نے جو قیمت لگائی. امام نے اپنا مال اٹھا لیا, کہا کہ یہ میرا مال نہیں ہے, اسے واپس لے جا. شبہ ناک چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اجدن گرامی. ہم کتنی شبہ ناک کر رہے ہیں. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر ممالک سے جیلیٹنز آ رہی ہیں, شیخ خوردنی آ رہی ہیں, ان کے ای نمبر ہمیں نہیں معلوم ہوتے. ٹیسٹ, لذت, چاشنی, مٹھاس, جی اس نے زندگی والے بنا دیا. ہم حرام غذا کھانے کے لیے تیار ہیں, جا کے پوچھیں. کئی دفعہ ہم بھی گئے, چاہتا ہے ہمارا, ہم بھی جاتے ہیں باہر کھانا کھانے. ہم نے کہا بھائی بتائیے یہ آپ کے اجزاء جو آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کا باہر سے آ رہے ہیں. اچھا یہ نباتاتی ہیں یا حیوانی ہیں؟ انہوں نے کہا مثلا حیوان سے بنتے ہیں. ہم سمجھ گئے کہ یہ حیوان سے بنتے ہیں, اول حلال گوشت نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں پہ تزکیہ شرعی نہیں ہوتا ہے, ذبح شرعی نہیں ہوتا. اب ٹیسٹ ہمیں یہاں پہ لے آیا ہے کہ ہم کھانے کے لیے تیار ہیں, توجہ کیجیے گا. یہ ٹیسٹ زبان کا, لذت ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں شبہ ناک چیزوں سے بچو, پوچھو تو کہاں سے آ رہا ہے, کس جانور کا ہے, ذبح ہے نہیں ہے, حلال ہے حرام ہے, شبہ ناک چیزوں سے بچو. ایک اور چیز جو امام نے کہ میرے شیعوں کو چاہیے, اب اگر ہم اس کی پیروی نہ کریں تو جو حرام کھا رہے ہیں, شبہ ناک چیزیں کھا رہے ہیں, اس کا اثر کہیں تو ظاہر ہوگا نا, بیوی میں آئے گا, اولاد میں آئے گا, ہم میں آئے گا. یہ جو بد توفیقی ہمیں ہو گئی ہے, برکت اٹھ گئی ہے, مال کی برکت, وقت کی برکت, یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی زمانے کی چیزیں ہیں, یہ اسی زمانے کی سوغات ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ حرام غذا کھا رہے ہیں, جس کو امام کتنے سال پہلے فرما گئے. پھر امام فرماتے ہیں وقف ایدینا عن الظلم والسرقہ, اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو ظلم اور سرقت سے بچا. سرقت یعنی چوری, ہمارا ہاتھ ظلم نہ کرے, کسی پہ ظلم کے لیے نہ اٹھے. حسینی کا ہاتھ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, توجہ رکھیے گا, نہ کسی کے اجتماعی حقوق بڑھا کر ڈالتا ہے, نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے. ظلم کی کیا نشانی ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام پہ نہ رکھنا. ٹوپی کا مقام سر, جراب کا مقام پیر, اگر برعکس کر دیا جائے یہ ظلم ہے. ٹوپی کو سر پہ اور جراب کو پیر میں رکھا جائے یہ عین عدل کہلائے گا. امام کہہ رہے ظلم نہیں کروں گا, یعنی جو کام تمہیں حسینی کو منتظر امام زمانہ کو کرنا چاہیے وہی کروں گا. کیا واقعی ہمارے ہاتھ وہی کر رہے ہیں؟ خصوصاً نوجوان, سوشل میڈیا ہے اور آپ ہیں, آپ کی انگلیاں ہیں اور آپ کا فیس بک اور آپ کا واٹس اپ ہے, کیا لائک کر رہے ہو, کیا فارورڈ کر رہے ہو, کیا کمنٹس دے رہے ہو؟ دیکھو گناہ کی بات تو نہیں, توڑنے والی بات تو نہیں, افتراق کی بات تو نہیں, اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنے والی بات تو نہیں, امام زمانہ کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی جا رہی, مجتہدین کے خلاف تو بات نہیں کی جا رہی ہے, آپس میں توڑا تو نہیں جا رہا, لڑایا تو نہیں جا رہا, دیکھو اور ہماری چیز فارورڈ کر رہے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں ظلم سے بچو, وقف ایدینا بظلم, ظلم نہ کریں. ظلم کیا ہے؟ یہ بھی ایک ظلم ہے کہ جو چیز آ رہی ہے فارورڈ کرے, جو چیز آ رہی ہے لائک کرے, جو چیز آ رہی ہے اس پہ کمنٹ دے رہے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں ظلم نہ کرو, والسرقہ اور چوری نہ کرے تمہارے ہاتھ, یعنی جو ہاتھ جو کام تمہارے ہاتھوں کو کرنا چاہیے, اس ہاتھ سے میں وہ کام کروں کہ میرا امام خوش ہو, اس ہاتھ سے میں علم اٹھاؤں, امام خوش ہوگا, اس ہاتھ سے شبیہ سلجنا کو لے کے چلوں امام خوش ہوگا, اس ہاتھ سے شبیہ تابوت اٹھا امام خوش ہوگا, اس ہاتھ سے شاعر حسینی کو برپا کرو امام خوش ہوگا, اس ہاتھ سے ماتم کرو امام خوش ہوگا, اس ہاتھ سے ماں باپ کی خدمت کرو امام خوش ہوگا, اس ہاتھ کو امام زمانہ کے انقلاب کے لیے ایک سپاہی بن کر اس سے مدد لوں امام زمانہ خوش ہوں گے. آپ اپنے اس ہاتھ سے بھی امام کی مدد کر سکتے ہیں, خصوصاً وہ بچے جو گرافکس جانتے ہیں, جو ڈیزائننگ جانتے ہیں. ابھی میں کوئٹہ میں تھا محرم کے بعد, یعنی دل عاشور کے بعد, تو وہاں پہ ایک نوجوان بچوں نے ایک پینٹنگ کی نمائش کی تھی, اپنی نوعیت کی پہلی پینٹنگ کی میں نے نمائش دیکھی کربلا سے متعلق. آپ اتنی خوبصورت پینٹنگ کہ ہمارے پینٹرز ہیں, مصوروں نے کربلا کے مختلف انداز کو اس میں روشناس کرایا, بہت اچھی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ صحیح استعمال ہے آرٹ کا اور فن کا. اگر آپ کے پاس ویب ڈیزائننگ ہے, آپ کے پاس اگر ڈرامہ بنانے کی ڈیزائننگ ہے, اور آپ کے پاس وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے آپ شارٹ کلپس بنا سکتے ہیں, شارٹ فلم بنا سکتے ہیں, جس سے آپ میسج آف اہل بیت کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, تو آپ یہ کام کریں, آپ ٹیم بنائیں, انشاءاللہ امام زمانہ کی مدد بھی ہوگی اور خدا کی مدد بھی ہوگی. بلکہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. بس اظہار کرم, آپ کی زحمت کو تمام کیا. اور بھی باتیں ہیں امام کی, دعا جاری ہے, لیکن صرف اتنا ہی. امام کہہ رہے ہیں کہ اپنے شکموں کو حرام رضا سے پاک کرو, اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو, جو جائز کام ہے وہ کرو. اے خدا ہمیں توفیق دے, ہاتھ اٹھائیں خدا کی بارگاہ میں, کہ ہم امام کی دعا کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر سکے. میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور دونوں جو محمد و آل محمد. یہ دعا آپ کو مفاد جنان مل جائے گی, اور سرچ کریں گے تو مل جائے گی. ابھی ملتان میں مجلس سے خطاب کر رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی کوئی بچہ مفاد جنان لے آئے تو میں اس میں سے دعا نکال دوں. وہ مفاتی بھی لے آیا, میں ممبر بیٹھا ہوں, اور میں نے کہا میں اس کو ڈھونڈوں گا تو ٹائم لگ جائے گا. اتنی دیر میں ایک نوجوان اٹھا اور اس نے اپنے موبائل سے وہ دعا نکال کے دی. میں نے کہا دیکھو یہ ہے سچا ناس ہے, اسے پتا ہے کہ موبائل میں کیا چیز رکھنی ہے کیا چیز نہیں رکھنی ہے. صحیح ٹیکنالوجی استعمال ہوتا ہے. اور بات آ گئی تو آخر نقطہ عرض کروں آپ کے ذہن میں تمام, ہم سب امام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. مولا کا ایک اشارہ ہو ہمارا لہو حاضر. اگر امام ابھی آ جائے تو جتنی بھی یوتھ یہاں بیٹھی ہے, کون کون میرے لیے کام کرنا چاہتا ہے؟ صرف نوجوان. ابھی مولا جیسے صرف نوجوان ہو سکے, نوجوان کہیں مولا ہم حاضر ہے, مولا کہیں گے اچھا ٹھیک ہے اپنا موبائل مجھے دے دو. اب کیا ہوگا؟ جلدی جلدی موبائل نکلے گا اور ڈیلیٹنگ شروع ہو جائے گی. کوئی کسی میسج کو ڈیلیٹ کر رہا ہوگا, کوئی کسی آڈیو کلپ کو ڈیلیٹ کر رہا ہوگا, کوئی کسی تصویر اور امیج کو ڈیلیٹ کر رہا ہوگا. کیوں؟ یہ تو امام کے پاس جانی نہیں چاہیے, تو گڑبڑ والی چیز ہے. ٹھیک, جلدی سے ڈیلیٹ. امام کہنا اسٹاپ, جو ڈیلیٹ نہیں کرو, جو ہے ایسے ہی دے دو. کتنے نوجوان اپنا موبائل امام کو دیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تصور کریں وہ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے سوچے, کیا میں اپنا موبائل اسی عالم میں جس کو میں کوڈ لگا لگا کے چھپاتا ہوں گھر والوں سے, ابا نہ دیکھ لے, اما نہ دیکھ لے, بہن نہ دیکھ لے, فلاں نہ دیکھ لے, جی امیج پہ الگ کوڈ ہوگا, فلاں پہ الگ کوڈ ہوگا, فلاں پہ الگ لاک لگا ہوگا, میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنی حقیقتیں چھپا رہے ہوتے ہیں. آج کل کا ایک پرابلم یہ بھی ہے, میاں بیوی ایک دوسرے سے, جن کا ایک دوسرے سب کچھ شیئر کر رہے ہیں, جن کی جان ایک دوسرے کے لیے, جو ایک دوسرے کی کھیتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ایمان کی تقویت کا سبب ہے, وہ اپنا موبائل چھپا رہے ہیں. اس وجہ سے کئی جوڑوں میں طلاقیں ہوئی ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں, یعنی موبائل کس نہج میں لے آیا ہے؟ ہمارے سماج کی دیوار بن گیا ہے, جہاں میاں بیوی کے درمیان موبائل کی دیوار ہے. اصل ظاہر بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور کبھی ایکسپوز ہو جاتا ہے, ظاہر ہو جاتا ہے, تو پتا چل جاتا ہے, کہتے تم بھی گڑبڑ میں نے بھی گڑبڑ, تم بھی گڑبڑ کرو میں بھی گڑبڑ کرتا ہوں. یعنی یہ طے ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے, تم میرے موبائل میں نہیں جاگنا, میں تمہارے موبائل میں نہیں جاگوں گا. یہ اسی شہر کا واقعہ بتا رہا ہوں میں, ایسے کئی واقعات ہیں. اب امام کہے کہ کون نوجوان ہے جو اپنا موبائل مجھے دے؟ کتنے نوجوان دیں گے جو امام کے لیے اپنے موبائل کو پاک نہ کر سکے؟ آگے آپ کو سمجھ سکتے. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا, ہمیں امام کے لیے تیار ہونا ہے. اور ایک جملہ میں نے کہا تھا, ہو نہیں سکتا کوئی حسینی ہو اور امام کا عاشق نہ ہو, ہو نہیں سکتا کوئی عزادار ہو اور امام زمانہ کا تابع دار نہ ہو. ممکن نہیں ہے کسی کے دل میں حسین اور آل حسین کی مسائق پر تڑپ ہو اور وہ امام زمانہ کا رو کر انتظار نہ کرنا. ایک جملہ میں نے وہاں بھی کہا تھا یہاں بھی کہہ رہا، ہمارا یقین ہے کہ امام جمعے کو ضرور کرے گا. ہم کتنی محبت کرتے ہیں وہ حدیث پیش کیجیے نا، دیکھو کہ تم کتنی محبت کرو امام نے اتنی محبت کرا ہے. یہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہمیں علم ہے کہ امام جمعے کے دن ضرور کریں گے. کس وقت کریں گے؟ نماز فجر کے بعد. امام کی صدا آئے گی، حتیم سے ٹیک لگائیں گے. حتیم نے خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو چھوٹی سی جگہ ہے وہاں سے امام ٹیک لگائے کہ نہیں میں مہدی ہوں، میرا ظہور ہو گیا. یہ آواز دنیا کے ہر انسان تک پہنچے گی، یہ آواز سخاستہ ہوگی سمجھے امام کی. امام کال دے رہے ہیں، امام اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، جو امام کا سچا عاشق ہوگا وہ آ جائے. اب ہمیں یقین ہے کہ جمعے کے دن امام کی صدا آنی ہے. کس جمعے نہیں پتا، کس جمعے سے اگلے، نیکسٹ فرائیڈے، نیکسٹ ٹو فرائیڈے، کچھ نہیں پتا. یہ جو فرائیڈے گزرا ہے، ہمیں سے کتنے افراد تھے مجھ سمیت کہ جنہوں نے نماز فجر کے بعد اس نیت سے اپنے آپ کو جگائے رکھا طلوع آفتاب تک کہ میرے امام کی صدا آنے والی ہے. کتنے افراد تھے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں مولانا اس جمعے کو نہیں، آپ کے لیے علم ہے کہ کس جمعے کو آئیں گے امام؟ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہے؟ نہیں. کبھی جھوٹے ہیں جو ہماری ظہور کا وقت مقرر کرتے ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کی بات پہ یقین نہ کرو. تو یہ جمعہ جو گزرا ہے، کیا میں اتنے امام زمانہ کی آواز سننے کے لیے بیدار رہا؟ اے میرے نوجوانوں جو بیداری کرتے ہو، خدا تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے، لیکن جمعے کے دن کم سے کم نماز فجر پڑھ کر سو مت جانا. تمہارا امام اسی وقت آواز دے گا دیکھنے کے لیے کون کون میرے لیے بیدار ہے. یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. دیکھیں کتنے چڑھ ہیں، اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے ہم امام کے لیے. بس جو سچا عزادار ہوگا وہ سچا امام زمانہ کا عاشق ہوگا، اور یہی وجہ ہے امام زمانہ صبح شام گریا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ صبح شام مولا حسین تجھ پہ گریا کروں گا، اے میرے جد حسین تجھ پہ گریا کروں گا، تیری مدد کے لیے کربلا نہ آ سکا. اللہ اکبر. زیارت عاشورہ کا ایک عمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت جلالی عمل ہے، اگر کوئی اسے انجام دے تو اسے منظر کربلا دکھایا جاتا ہے. مشہد میں خاتون تھی، اس کے ہاتھ میں وہ عمل آیا، اس نے عمل انجام دیا. کہتے ہیں جیسے ہی اس نے کربلا کا پہلا منظر دیکھا وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور دنیا سے گزر گئی. دل برداشت نہ کر سکا اس کا. توجہ کیجئے، وہ جو 1150 سال سے صبح شام کربلا کا منظر دیکھتا ہے، اس کے قلب کا کیا عالم ہوتا ہوگا. امام زمانہ نے مرثیہ پڑھا ہے زیارت ناحیہ میں، وہ زیارت ناحیہ جو نوحے والی زیارت ہے. میرا سلام ہو ان جسموں پر کہ دھوپ میں پڑے پڑے جن کی رنگ تبدیل ہو گئی. میرا سلام ہو ان ہوٹوں پر کہ جو پیاس کی شدت سے مرجھا گئے. نہ جانے امام زمانہ کی نظروں میں لبھائے امام حسین سے یا لبھائے علی اصغر سے. اجرکم اللہ، میرا سلام ہو ان سروں پر جو نو کے ریزہ پہ اٹھائے گئے. امام کہتے ہیں میرا سلام ہو ان بیویوں پر جنہیں بے مقنع و چادر درباروں بازاروں میں پھیلایا گیا. اللہ اکبر. ایک عارف کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت پہنچا، میں نے دیکھا کہ امام زمانہ کی خدمت میں کچھ خط آئے ہیں، کچھ کو دیکھتے ہیں اٹھا کے رکھ لیتے ہیں اور کچھ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں چومتے ہیں. تو میں نے پوچھا مولا یہ خط جنہیں آپ چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں یہ کون سے خط ہیں؟ امام کہتے ہیں اس میں میرے چچا عباس کا واسطہ دیا گیا ہے.
اجرکم اللہ جہاں پر بھی مصائب حضرت عباس ہوتے ہیں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں میرے جد میرے چچا عباس کا ماتم ہے عزادار عباس کی شہادت بڑی شاخت اہل حرم پر ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس کے جانے پر اور یہی وجہ ہے حسین نے عباس کے لاش میں گریا کیا تھا عباس کچھ آنکھیں تھی جو اب تک چین سے سوتی تھی ارے سکینہ زہروں میں ام کلثوم کی آنکھیں تھی اب وہ نہ سو سکے گی اور کچھ وہ آنکھیں تھی اشقیہ اور آدھا کی جن کی نیند حرام تھی ارے آج کے بعد وہ آرام سے سوئیں گی اجرکم اللہ بس عزادارو امام کہتے ہیں جا میرے چچا عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں عزادارو ابھی تابوت برآمد ہو گئے امام حسین علیہ السلام کا چاہتا ہوں کہ آج امام حسین علیہ السلام اور ان کی پیاری بیٹی جناب سکینہ کے حوالے سے کچھ مصائب پڑھ سکوں اللہ اکبر یہ وہ ایام ہیں کہ جب اہل حرم کا قافلہ شام میں داخل کیا جا چکا ہے کئی گھنٹے تک اللہ اکبر کئی گھنٹے تک ان قیدیوں کو باہر کھڑا رکھا گیا امام جب اس منظر کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں الشام ارے ساس و کرسی نشینوں کا مجمع تھا اور آل نبی قیدیوں کی مانند اور یزید سر حسین کی بے ادبی کر رہا تھا کسی نے جب پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو امام نے کربلا کا نام نہیں لیا امام نے شہادت امام حسین بیان نہیں کی امام نے کہا شام جب پہلی دفعہ شام کہا ہو شاید امام کی نظروں میں سر حسین آیا ہو اور ایک بیٹا اپنے بابا کے سر اقدس کو اس طرح دیکھے کہ بے ادبی کی جا رہی اس کے قلب کے عالم ہوگا جب دوسری مرتبہ شام کہا ہوگا تو شاید زندان شام میں سکینہ کی قبر یاد آئی ہو اور جب تیسری دفعہ شام کہا ہوگا ارے زندان شام بازار شام یاد آئے ہو اجرکم اللہ بس عددارو لاش حسین پر جب سید سجاد پہنچے حالت متغیر تھی بس تابوت برآمد ہوگا عددارو کچھ جملے امام حسین سے اور شہزادی بی بی سکینہ کے ایک دفعہ سید سجاد کی حالت متغیر ہو گئی سید سجاد نے دیکھا کہ بابا کا لاشا بے گورو کو فن پڑا ہے عزداروں اگر آپ کی کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اس کے ورثہ کے آنے میں دیر ہو میت سرخانے میں رکھ دیتے ہیں دو دن تین دن کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اس صاحب عذاب کو جس کے والد کا انتقال ہوا ہے کسی عزیز کا کھانا پیش کریں بھوک نہیں لگتی بستر پہ لیٹتا ہے نیند نہیں آتی ایک مومن کا اپنے باپ کے لیے جب یہ عالم ہے تو سید سجاد جیسا اللہ ہو کہ بیٹا بابا کے لاشوں کو دیکھا ہو بے گورو کفن پڑا ہے بے گورو کفن بھی منظور ہوتا ارے لاشا پامال ہو چکا ہے اور پامال ہونے بھی شاید منظور ہوتا ارے بے سر لاشا پڑا ہے سید سجاد نے دیکھا رنگ متغیر ہو گیا ایک دفعہ لاش حسین پہ زینب پہنچی رباب پہنچی سید سجاد پہنچے حسین کو ایک جناب زینب کو ایک منظر یاد آیا ایک دفعہ مدینے میں بھائی کا انتظار کر رہی تھی بھائی نہیں آیا سہن میں نکل کے آ گئی بھائی نہیں پہنچا ایک دفعہ صدر دروازے کے پاس ٹیک لگا کے بیوی بیٹھ گئی میرا حسین آئے گا آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر نہ گزری تھی بیوی کی آنکھ کھلی دیکھا کسی نے سایہ کیا ہوا ہے دھوپ پر اپنی آبا اس طرح ڈالی ہوئی کہ سایہ ہو گیا جناب زینب کی آنکھ کھلی دیکھا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں اپنی آبا کا دامن پھیلایا ہوا ہے میری بہن دھوپ میں میرا انتظار کر رہی تھی عزادارو یہ منظر زینب کو کبھی یاد آیا کہ جب لاش حسین پہ پہنچی ہے تو ایک دفعہ مدینے کا منظر یاد آیا ہاتھوں کو اٹھایا بھیا بہن مجبور ہے ارے ہاتھ میں چادر نہیں ہے تیری لاش میں سایہ کرتی اجرکم اللہ بس اس طریقے سے عزادار و رخصت ہوئے ہیں حسین کی ایک لاڈیلی سکینہ ہے لاڈیلی سکینہ کو حسین سے اور حسین کو اپنی اس لاڈیلی سکینہ سے بہت پیار ہے جب بھی حسین خیمے میں آتے تھے یہ گھر آتے تھے اپنی باہوں کو پھیلا لیتے تھے سکینہ گود میں آ جاتی تھی آپ بھی دیکھتے جب آپ آفس سے آتے ہیں کام سے آتے ہیں آپ کے بچے آپ کی گود میں آتے ہیں ساری تھکن دور ہو جاتی ہے جب بچے کو آپ پیار کرتے ہیں حسین جب سکینہ کو پیار کرتا ہوگا اللہ اکبر خستگی عالم دور ہو جاتی ہوگی بس چاہتا ہوں قید خانے کی کچھ مسائل پڑھوں اور آپ کی زحمت تمام کر دو کہ پرسہ قبول ہو جائے میرا امام زمانہ اس پر دستخط فرما دے آج کی مجلس کے لیے. عزاداروں جب سر حسین لایا گیا تو سکینہ کی عادت تھی ہاتھوں کو پھیلاتی تھی بابا کو دیکھ کر, مگر جب سکینہ نے سر حسین کو دیکھا ایک لمحے کے لیے ہاتھ پھیلائے کہ بابا مجھے گود میں لے گا, چند قدم آگے چلی اور رک گئی, دیکھا کہ بابا کے ہاتھ نہیں ہے. سکینہ نے کہا بابا کیا ہوا تیرے ہاتھ نہیں ہے؟ ارے سکینہ کے ہاتھ تو ہے. یہ کہہ کے سر حسین کو تج سے اٹھا لیا, بابا تیرے سینے پہ ہمیشہ سوئی ہوں, آج تجھے اپنے سینے پہ رکھوں گی. اجرکم اللہ ابھی تو گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو, بولے نہ آواز سے رویا کرو, یہ اہل بیت کی, اہل بیت کی تمنا ہے تم سے کہ اللہم ارحم سرقت اللتی, اے خدا نو آواز پر رحم کر جو ہمارے مسائل پہ بلند ہوتی ہیں. ہائے حسین کہہ کے رویا کرو, بولے نہ آواز سے رویا کرو. تمہیں پتہ ہے عزادارو جب بھی کوئی ہائے حسین کہتا تھا اسے تادیانے مارے جاتے تھے. ارے تمہیں کوئی تادیانے مارنے والا نہیں ہے, ارے بولے نہ آواز سے گریا کرو. بس عزاداروں سکینہ نے سر حسین کو گود میں لے لیا. اب اہل حرم چاروں طرف جمع ہے, قید خانے میں مجلس ہو رہی ہے. سکینہ نے ایک دفعہ سر حسین کو لیا اور حسین کی اب حسین کے بالوں میں زلفوں میں چھوٹی چھوٹی انگلیاں پھیرنے شروع کی, خواب کو ہٹایا اور کہا بابا وہ بابا وہ کون شقی ہے جس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کیا؟ اس کے بعد سکینہ کی نگاہیں جب کٹی ہوئی رگوں پہ پڑی, خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے. ایک دفعہ کہا بابا وہ کون ہے جس نے تجھے اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا؟ اور اس کے بعد کہا بابا وہ کون شقی ہے جس نے مجھے اس کمسنی میں یتیم کیا؟ اجرکم اللہ. عزدار بچوں کی عادت ہوتی ہے, کیا عادت ہوتی ہے؟ جب ان کے کوئی زخم لگ جاتا ہے آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر اس زخم پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے زخم لگا ہے, ہمارے چوٹ لگی ہے, خون بہ رہا ہے. اب سکینہ کو یاد آیا میرے تماچے لگائے گئے ہیں, میری بالیاں چلی گئی ہیں, مجھے تادیانے لگائے گئے ہیں. سکینہ نے دیکھا بابا کے ہاتھ رہی ہے. ایک دفعہ سکینہ نے اپنے رخسار کو رخسار حسین اولاد والوں جن کے چھوٹے بچے نے 3 سال کے تم در کر سکتے ہو سکینہ کے مصائب کو. سکینہ نے اپنے رخسار کو رخسار حسین پر رکھ دیا. اب سکینہ کا مرضیہ شروع ہوا, بابا جن گالوں پہ تم پیار کیا کرتے تھے ان پہ تماچے لگائے گئے, بابا جو بالیاں تم نے پہنائی تھی ارے شمر لئی نے چھین لی, بابا جو چادر تم نے سر پہ رکھی تھی ارے ظالموں نے لوٹ لی. اب سکینہ فریاد کر رہی ہے, بین کر رہی ہے. عزدارو کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آواز آنی بند ہو گئی. سید سجاد سمجھے سکینہ کو سکون مل گیا بابا کی زیارت کر کے. اب ایک دفعہ جب بچی کی آواز نہ آئی سید سجاد نے بہت پیار سے سکینہ کی گود سے سر حسین کو لیا. ارے سر حسین کا لینا تو قیامت برپا ہو گئی, سکینہ کا سر ڈھلک گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ننی ننی زاکرہ اس دنیا سے گزر گئی. پس غسالہ کو بلایا گیا. ایک دفعہ غسالہ اس کرتے کو ہٹاتی ہے جسم پہ کچھ نشان دیکھتی ہے. جناب زینب سے کہتی ہے کیا اس بچی کو کوئی جلد کی بیماری تھی جو نشان ہے؟ امام سجاد روتے ہوئے کہتے نہیں غسالہ, ارے یہ ان تادیانوں کے نشان ہیں جو کوفہ و شام تک اس بچی کو لگائے گئے. بس عزدار مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے کہتے دفنایا. سکینہ کو بڑی آرزو تھی کہ درے زندہ کھلے گا, بار بار پوچھتی تھی اما ہم کب رہا ہوں گے, کب وطن جائیں گے. درے زندہ کھل گیا, اہل حرم جانے لگے. جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ باہر نہیں آ رہی, ایک دفعہ قید خانے میں گئی, دیکھا مادر سکینہ عجب منظر ہے. ایک دفعہ قبر سے ایسی لپٹی ہوئی ہے مادر سکینہ جیسے کسی بچی کو گود میں لیا ہوا ہے, ہاتھوں کو رکھا ہوا ہے اور کیا کہہ رہی ہیں, بیٹا سکینہ تجھے بڑا ارماں تھا درے زندہ کھلنے کا, ارے بیٹا درے زندہ کھل گیا, بیٹا رہا ہو گئے, ہم اپنے وطن جا رہے ہیں. سکینہ تجھے اپنے